نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، جو حضرات حج افراد کا احرام باندھ کر پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، اور اسی طرح جو حضرات حج قران کا احرام باندھ کر پہنچے ہیں، انہیں نئی احرام کی ضرورت نہیں، وہ تو احرام ہی میں ہے، وہ تو میقات سے پہلے نیت کر چکے تھے حج کی. لیکن جو حضرات حج تمتو کر رہے ہیں، تو وہ جب مکہ مکرمہ آئے تھے تو عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے عمرہ کر لیا تھا، اور حج بغیر احرام کے ہوگا نہیں، اس لیے اب انہیں مینا جانے سے پہلے حج کے احرام میں آنا پڑے گا. احرام میں آنا فرض ہے. مینا کب جائیں گے؟ مینا 8 ذوالحجہ کو جائیں گے، 8th آف ذوالحجہ کو. یہ حج کا پہلا دن ہے. پھر 9th آف ذوالحجہ عرفہ میں ہوں گے، پھر 10th آف ذوالحجہ مینا میں، 11th آف ذوالحجہ مینا میں، اور 12th آف ذوالحجہ مینا میں. یہ کل 5 دن ہیں. 8th آف ذوالحجہ کو کب جائیں گے مینا؟ تو سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا جانا ہے، سن رائز کے بعد 8th آف ذوالحجہ کو. تو 8th آف ذوالحجہ کو سن رائز کے بعد مینا جانا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں حج کے احرام میں آ جانا پڑے گا. اب آپ چاہیں فجر کے بعد احرام میں آ جائیں، یا چاہے تو عشاء کے بعد احرام میں آ جائیں، چاہے ایک دن پہلے دو دن پہلے احرام میں آ جائیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن جب احرام میں آ جائیں گے تو احرام میں آنے کے بعد سارے ریسٹرکشنز کا خیال رکھنا پڑے گا. تو آپ جب جائیں گے، ابھی گروپ کی شکل میں جاتے ہیں آج کل، تو اس لیے وہ خود بخود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے احرام میں کب آنا ہے. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ مینا 8th آف ذوالحجہ کو سن رائز کے بعد جانا سنت ہے، تو اگر سن رائز کے بعد جا سکیں تو بہت اچھا ہے کہ سنت کا ثواب ملے گا. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہماری روزمرہ کی ڈیلی لائف میں بھی ہمارا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہے فرض، یہ ہے واجب، یہ تو سنت ہے تو اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں، یہ تو نفل ہے چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں، یہ مستحب ہے چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ بیہیویئر بدلنے کی ضرورت ہے، یہ اچھا نہیں ہے. جیسے یہ ہماری عمارت ہے، گھر ہے ہمارا، تو اس میں پلاسٹر جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، کارپیٹ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، ونڈو فرض ہوتے ہیں، لائٹ فرض ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شنڈلیئر لگاتے ہیں. تو یہ شنڈلیئر جو ہے یہ سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے. بھائی سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. اور بہت سارے اور بھی ڈیکوریشنز لگاتے ہیں، وال کے اوپر ڈیکوریشنز لگاتے ہیں، کبڈ کے اندر اورنمنٹس لا کر کے رکھتے ہیں، پلانٹس لا کر کے رکھتے ہیں. تو ایک گھر ہے بالکل پلین اور دوسرا گھر ڈیکوریٹڈ ہے، تو کون سا گھر اچھا لگتا ہے؟ تو ہمارا عمل بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو ایک صرف فرض اور واجب والا ہوگا پلین، اور دوسرا جو ہے سنت مستحب اور نفل کے ڈیکوریشن کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کس کو زیادہ پسند کریں گے؟ اس لیے کوشش یہ کرو حج میں بھی اور حج کے علاوہ بھی کہ جتنی زیادہ سنتیں، جتنی زیادہ مستحب اور نوافل پر عمل ہو سکے کرنا چاہیے. بھائی کرو گے کہ نہیں؟ ہاں. یہ ہم زندگی بناؤ اپنی، اس لیے کہ آخرت میں تو جانا ہے نا اللہ کے پاس، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہم ایسا حج لے کر جائے، ایسی نماز لے کر جائے کہ اللہ بہت خوش ہو جائے. تو سنت طریقے کے مطابق سورج طلوع ہونے کے بعد مینا جانا ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہ انڈیویجولی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پورے گروپ کا کوآپریشن چاہیے، اس لیے کہ حج تو ایک کلیکٹیو چیز ہے. تو آپ جس گروپ میں جا رہے ہیں اس گروپ کی اپنا جو کچھ بھی نظام ہو اس کے مطابق اگر جلدی بھی چلے جانا پڑے تو لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر جا سکے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر آپ بس میں جس وقت بھی لے جائیں، کبھی کبھی تو رات کو عشاء کے بعد بھی لے جاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، چلے جائیں اور دل میں افسوس رہے کہ ہماری ایک سنت چھوٹ گئی، انشاءاللہ اس افسوس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. مینا جانے سے پہلے احرام میں آنا ہے. احرام کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو عمرے کے احرام کا تھا. مرد حضرات سب کچھ اتار دیں گے، دو چادر اوڑھ لیں گے، اور احرام کی دو چادروں میں آنے سے پہلے جیسے وہاں عرض کیا تھا کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں مگر احرام میں آنے کے بعد ناجائز ہونے والی ہیں، ان سب کاموں کو احرام میں آنے سے پہلے کر لینا چاہیے. تو اپنی مونچھیں درست کر لیں جی، بغل کے نیچے کے بال صاف کر لیں، میاں بیوی کے تعلقات سے فارغ ہو جائیں، یہ سب کچھ کر لیں، غسل کر لیں، اور غسل کرنے کے بعد دو چادریں پہن لیں، عورتیں اپنے نارمل کلوزنگ میں رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دو رکعت احرام میں آنے کے لیے حج کی پڑھنی ہے. اس سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانا چاہیے، مستحب ہے. تو سر کو ڈھانک کر کے دو رکعت نماز پڑھیں، دو رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد، بہتر ہے اگر یاد ہو تو. اور اس کے بعد جب دو رکعت نماز سے فارغ ہو جائیں تو دو رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے. اور اس کے بعد پھر کم سے کم ایک مرتبہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور ایک سے زیادہ مرتبہ اگر تلبیہ پڑھے تو بہت اچھا، ایک سے زیادہ مرتبہ، تین مرتبہ پڑھ لیں. اور اس کے مرد حضرات بلند آواز سے، عورتیں آہستہ سے، اور اگر عورتیں ایسی جگہ پر احرام میں داخل ہو رہی ہیں کہ وہاں مرد نہیں ہے تو وہ بھی کسی قدر بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں. پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دو رکعت مکروہ وقت میں نہیں پڑھنی ہے، اسی طرح عورت حالت حیض میں تو یہ دو رکعت نہیں پڑھنی ہے. اب جیسے ہی آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، آپ احرام میں آ گئی، حج کے احرام میں. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ مینا جاتے ہوئے خوب تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کلیکٹیولی نہیں پڑھنا ہے، ہر شخص اپنا اپنا پڑھے، مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اور عورتیں جو ہے وہ چپکے چپکے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلبیہ جو ہے، تلبیہ یہ حج کا شعار ہے، یہ حج کا بہت اہم ذکر ہے، لیکن اس میں اتنی سستی اور غفلت پائی جاتی ہے کہ اگر کتنے دن تک ہم احرام میں رہیں گے، یہ آٹھویں کو احرام میں رہیں گے، نویں کو احرام میں رہیں گے، دسویں کو کسی وقت احرام میں سے نکلیں گے، کتنے 48 آورز سے زیادہ، لیکن اگر پوچھے کہ آپ نے کتنی مرتبہ تلبیہ پڑھا تو 1000 سے اوپر نہیں جائے گا. 1000 بھی میں نے بہت کہہ دیا، وہ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں لبیک اللہ، کسی کو سنتے ہیں تو وہ بھی لبیک اللہم لبیک، اور پھر چھٹی. ہزاروں مرتبہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے. تلبیہ بھی پڑھیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، گنہگار ہیں اس لیے استغفار بھی پڑھیں، بیچ بیچ میں دعائیں بھی کریں. حج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تلبیہ جب بھی پڑھیں تو کوشش یہ کریں کہ تین مرتبہ ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ شریک سلام پھیرنے کے بعد بھی کہا کہ لبیک پڑھو, لبیک اللہم لبیک ایک مرتبہ تو کم سے کم, کسی سے ملاقات ہو تو لبیک پڑھو, اوپر چڑھنے ہیں تو لبیک, نیچے اترے تو لبیک, بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو جائیں تو لبیک, کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تو لبیک, کم سے کم ایک مرتبہ, اور تین مرتبہ پڑھنے تو بہتر. اور ایسا حج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی لبیک پڑھیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ دعا بھی کریں, چھوٹی موٹی کوئی دعا کر لیں, لمبی دعا کر لیں, مشغول ہو جائے دعا میں, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ذکر میں خوب مشغول رکھیں, فوکس اللہ کی طرف ہو پورا. اب جو ہے آپ چلتے چلتے مینا پہنچ گئے, یہ پہلا دن ہے حج کا. اب مینا جانے سے پہلے ایک کام کر لیجئے, مینا جانے سے پہلے ایک کام کر لیجئے کہ مینا جانے سے اگلے دن یا ایک دو دن پہلے کہ پانچوں وقت کی اذانیں جب ہوں مسجد میں تو اس وقت کا ٹائم نوٹ کر لیجئے. تو مینا میں, مزدلفہ میں, عرفہ میں نماز کا وقت وہ ہے جو مسجد حرام میں اذان ہوتی ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی ہزاروں آدمی ہوتے ہیں تو کسی نے نماز شروع کر دی تو اس کی دیکھا دیکھی سب شروع کر دیتے ہیں. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ غلط ٹائم میں سب نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ایک ٹائم, دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے حج میں, ایک تو غلطی ہوتی ہے نماز کے وقت کی, دوسری غلطی یہ ہوتی ہے قبلہ کی. قبلہ ادھر ہے لیکن کسی کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو شروع ہو گئی. مینا میں اور عرفات میں تو اتنی غلطی نہیں ہوتی لیکن مزدلفہ میں ہو جاتی ہے. تو مزدلفہ میں انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, آج کل پتہ نہیں کیا حال ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, تو ذرا دیکھو دھیان سے دیکھو. تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ مینا, مزدلفہ اور عرفات اس کی ایک باؤنڈری فکسڈ ہے, شریعت نے ایک باؤنڈری مقرر کی ہے کہ یہ ہے مینا, یہ ہے مزدلفہ, یہ ہے عرفات. اب یہ مکہ جو ہے پھیلتے 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 اگر عرفات سے باہر بھی چلا جائے نا, پوری سٹی ہو جائے, یہ مکہ مکرمہ پھیلتی ہے سٹی, پھر بھی وہ جو باؤنڈری ہے وہ ویسی ہی رہے گی. تو ہمیں مینا میں جانا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس باؤنڈری میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی تھی. مزدلفہ سے مراد وہ باؤنڈری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی تھی. تو یہ باؤنڈری وہاں بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بگیننگ آف مزدلفہ, انگلش میں بھی لکھا ہوا بدایت المزدلفہ, بگیننگ آف مزدلفہ انگلش میں مختلف زبانوں میں لکھا ہوا, لیکن لوگ دھیان سے دیکھتے نہیں. اور وہ بس والے بھی بیچارے باہر سے صرف حج کے زمانے میں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے, تو وہ وہاں جہاں بس کھڑی کر دیتے ہیں وہاں لوگ شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا کہ ہم پہنچ گئے مزدلفہ میں, حالانکہ مزدلفہ تو آگے آ رہا ہے ابھی. تو دیکھا دیکھی یہ کام نہ کرے, تین کام, نماز کا وقت, قبلہ اور مینا اور عرفات میں اتنا پرابلم نہیں کرے کہ مزدلفہ میں ہوتا ہے. اب مینا پہنچ گئے, مینا پہنچنے کے بعد دو کام کرنے کے ہیں مینا میں. ایک تو مینا پہنچنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ مینا ظہر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پہنچ جانا ہے, اور ظہر پڑھنی ہے وہاں, عصر پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, اور نائنتھ آف ذوالحجہ, نو ذوالحجہ کی فجر کی نماز پڑھنی ہے. پانچ وقت کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دنوں میں مینا میں پڑھی تھی, اس لیے حجی کے لیے مینا میں ان پانچوں نمازوں کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ حرم شریف میں نہیں ہے, اس لیے کہ اصل چیز سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنا. اب ایک شخص جو ہے اگر ایسا سمجھے کہ چلو میں ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھ کے آؤں, تو مینا سے وہاں جانا, وہاں سے واپس آنا کتنا مشکل کام ہے, لیکن ثواب اسے وہ نہیں ملے گا جو مینا میں آرام سے پڑھنے کی وجہ سے ملے گا. تو پانچ وقت کی نمازیں وہاں پڑھنی, ایک یہ ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مینا میں رات گزارنا ہے. یہ پہلی رات بھی مینا میں گزارنا سنت ہے, اس کے بعد والی دوسری رات جو ہے, دوسری رات, یہ پہلی رات مینا میں, دوسری رات گزرے گی مزدلفہ میں, تیسری رات ہماری گزرے گی مینا میں, اور چوتھی رات بھی گزرے گی مینا میں. یہ تیسری اور چوتھی رات بھی مینا میں گزارنا سنت ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مینا کی ایک باؤنڈری ہے اپنی, مکہ مکرمہ مینا میں نہیں ہے, مزدلفہ مینا میں نہیں ہے. تو اگر کوئی مزدلفہ یا مکہ مکرمہ میں رات گزارتا ہے ہوٹل میں جا کر تو وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. سنت کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہاں اگر کوئی رات کو ہوتا ہے کبھی کہ بھائی عصر کے بعد نکلے اور خیال یہ تھا کہ 10th آف ذوالحجہ کو عصر کے بعد نکلے, خیال یہ تھا کہ طواف زیارت کر کے واپس 11-12 بجے تک میں پہنچ جائیں گے اور پھر رات یہاں گزاریں گے, لیکن ٹریفک اتنی لگی اور وہاں ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ واپس آئے تو فجر کا وقت ہو گیا تھا, اب رات نہیں گزار سکے, تو کوئی بات نہیں, یہ مجبوری ہے, یہ مجبوری ہے, یہ الگ بات ہے, آپ کے اختیار میں نہیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راتیں جو ہے وہ تینوں راتیں یہ مینا میں گزرے. تو یہ پہلے دن کی 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے ہمیں مینا میں, ظہر عصر مغرب عشاء اور دوسرے دن کی فجر. اور دوسرا کیا کام کرنا ہے, رات مینا میں گزارنی ہے. اور یہ پورا دن جو ہے کس کام میں گزارنا ہے, حج کی تیاری میں. اچھی طرح سے مسائل دیکھیں, عرفات کے مسائل دیکھیں, مزدلفہ کے مسائل دیکھیں, طریقہ دیکھیں وقوف کا, پھر جو ہے عبادتوں میں گزارے, توبہ استغفار میں گزارے, تلاوت میں گزارے, ایک دوسرے کو سکھانے میں سیکھنے میں گزارے. اور مینا میں یہ بھی بات عرض کروں کہ مینا پہنچ جانے کے بعد مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں اگر ہلکا پھلکا کھانا پینا رکھیں گے نا تو آپ کو فائدہ بہت ہوگا, ہلکا پھلکا, لائٹ فوڈ, ہیوی فوڈ نہ ہو, تو لائٹ فوڈ. پھر مینا جب آ جائے تو پھر اطمینان سے پہنچ گئے تو اب آپ پھر کھائیں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ عرفات میں ہے, مزدلفہ جانا ہے, مینا جانا ہے, ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے رش بھی بہت ہوتا ہے, اور بس میں بھی کبھی گھنٹوں تک بیٹھے رہنا ہے, اب پیشاب پاخانہ وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اگر لائٹ فوڈ رکھیں. 8ویں ذوالحجہ فارغ ہو گئی, اب 9ویں ذوالحجہ شروع ہو رہے ہیں. 9ویں ذوالحجہ کو یعنی حج کے دوسرے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی مینا میں, آج بھی سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا سنت ہے, اور تقریباً سورج طلوع ہونے کے بعد ہی لوگ نکلتے تھے. مجھے تو کئی سال ہو گئے, آپ حضرات جا کر کے دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالی شانہ ہمت دے اور حج کی توفیق عطا فرماوے. تو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے سنت, لیکن اگر وہ گروپ والے سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اگر آپ کو لے جائیں تو لڑائی جھگڑا نہ کرے, دل میں افسوس کرے کہ یہ سنت ہماری چھوٹ گئی, اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمائیں گے. آج کا یہ دن جو ہے یہ پورے حج کا ایسنس ہے, لب لباب, مغز پورے حج کا. جی اس کے بغیر حج ہوتا نہیں, وقوف عرفہ کے بغیر. اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن اللہ جتنی رحمتیں برساتا ہے اتنی اور حج کے 5 دنوں میں سے کسی دن میں نہیں, موسلادھار بارش کی طرح رحمت برستی ہے. اور حاجی تھوڑی فکر کر لے اور اللہ کی طرف تھوڑی نظر کر لے تو خود بھی بخشائے بخشائے ہوا لوٹے گا, اور اس کی دعا کی برکت سے اس کے اہل و عیال, اس کے دوست احباب اور پوری امت کی بھی بخشش ہو جائے گی. اس لیے جب آپ روانہ ہو تو روانہ ہونے سے پہلے یہاں مینا میں استنجا وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہو جائیں, فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد, اور کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ وغیرہ کر کے روانہ ہو. روانہ ہوتے ہوئے جاتے جاتے زبان پر ذکر ہو, دعائیں ہو, فوکس کرے اللہ کی طرف, ہاتھ میں تسبیح ہو, دعاؤں کی کتابیں ہوں وہ پڑھیں. اور حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے جو ہیں وہ تکبیر پڑھ رہے تھے اور لبیک پڑھ رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ومن المکبر ومن الملبی. صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم عرفات کی طرف جا رہے تھے تو ہم میں سے بعض لوگ تکبیر میں مشغول تھے, بعض لوگ تلبیہ میں مشغول تھے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی تھوڑی دیر تکبیر پڑھ کے پھر تلبیہ پڑھتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد پھر تکبیر پڑھتا تھا, تھوڑی دیر کے بعد پھر تلبیہ پڑھتا تھا. تکبیر بھی پڑھو, تلبیہ بھی پڑھو, اور اس طرح کرتے کرتے عرفات کے میدان میں آپ پہنچ جائیں گے. عرفات کے میدان میں جب جبل رحمت جبل رحمت وہاں ایک ستون ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہے جبل رحمت. جو پرانے لوگ ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے بھی کہ یہ ہے جبل رحمت. کبھی ہمارے ٹینٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر پڑتی ہے, کبھی نظر نہیں پڑتی ہے. جب جبل رحمت پر نظر پڑے تو جبل رحمت پر نظر پڑتے ہی دعا کرنی ہے. جو دل میں دعا آئے وہ کرو, اللہ سے دعا مانگو اچھی اچھی بھلی بھلی. اور ہر جگہ کے اوپر, مینا میں بھی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, فرض نمازوں کے بعد, عبادت کرنے کے بعد, صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد, تو اللہ سے یہ ضرور کہو کہ اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نیک لوگوں نے مینا میں جو جو دعائیں کی تھی وہ سب میرے حق میں, میرے متعلقین, اہل و عیال, پوری امت کے حق میں آپ قبول فرما لیجیے. اور بھائی ہر قبولیت کی جگہ پر مجھے بھی یاد کرنا, میرے والدین کو, میرے اساتذہ کو, میرے مشائخ کو, میرے مجھ سے محبت کرنے والے, میرے اوپر احسان کرنے والے, میرے متعلقین. اور اس وقت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری امت جو ہے پوری دنیا میں پریشانی کی حالت میں ہے, اس کے لیے خوب دعا فرمائیں, خوب دعا کیجئے میرے بھائی, امت کے لیے خوب دعا کیجئے. دیکھو میں یہاں ضمناً آپ کو ایک بات بتلا دوں, آپ ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہو؟ آپ فرض کر لیجئے کہ میرا بیٹا ہو, میری اولاد اپنی بہت چہیتی اولاد, بیٹا بیٹی, اور وہ کینسر کے مرض میں ہو یا کسی پریشانی میں ہو, اور آپ جب واپس آئیں اور آپ آ کر کے مجھے یہ کہیں کہ حج میں ہر جگہ پر میں نے آپ کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی, میرے دل میں آپ کی کتنی قدر بڑھ جائے گی. تو یہ امت جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں جتنا پیار ہونا چاہیے پیار نہیں ہے ہمارے نبی سے, لیکن ان کو ہم سے بہت پیار ہے. کبھی کبھی بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے نا, تو بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ میرے باپ کو میرے لیے کتنی فیلنگ ہے, وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے. لیکن باپ جو ہے وہ اپنے دل میں بہت, استاد شاگرد کا بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو یہ پتا نہیں چلتا کہ استاد کو کے لیے میرے دل میں کتنی جگہ ہے, وہ شرارت پہ اتر آتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ جو ہے ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے. تو جب ہم ہر جگہ پر حج میں, اور ابھی بھی ابھی سے شروع کر دو, جب ہم اس امت کے لیے دعا کریں گے, اور جب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کریں گے کہ آپ کا فلاں امتی آپ کی امت کی بہت فکر کرتا ہے, تو کتنے خوش ہوں گے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں بھائی, تو آج سے سب امت کے لیے دعا کریں گے نا, امت کے لیے دعا کرو, بہت خوش, اور اللہ بھی بہت خوش ہوگا کہ دیکھو میرے نبی کی امت کے لیے دعا کر رہا جی. میرا اگر کوئی رشتہ دار ہے اور میں آپ کو یہ کہوں کہ بھئی میرا رشتہ دار پریشان ہے, یہ £1000 اس کو دے دینا, تو آپ کہیں گے کہ یار دیکھو اپنے رشتہ دار کا کتنا خیال کرتے ہیں, اس کی بھی آپ تعریف کریں گے. لیکن کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے اور میں آپ کو کہوں کہ یہ اس کو £1000 دے دینا, سنا ہے کہ بڑی, تو آپ سب کو کہیں گے کہ یار کچھ لینا دینا نہیں, کوئی سگائی نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, اور پھر بھی انہوں نے ان کے لیے £1000 بھیجے. تو جب آپ رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے, اپنوں کے لیے دعا کریں گے, وہ تو اپنے ہیں, لیکن جب امت کے لیے دعا کریں گے جس کے ساتھ آپ کی کوئی سگائی نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے, سیریا میں رہنے والے مسلمانوں سے کیا تعلق آپ کا سوائے اسلام اور دین کے, یمن میں رہنے والے مسلمانوں سے کیا تعلق آپ کا, پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے کیا سگائی ہے ہم انڈیا والوں کی اور بنگلہ دیش والوں کی, کوئی نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. پھر بھی ہم ان سب کے لیے, مظلوموں کے لیے, جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے, تو اللہ کتنا خوش ہوگا, بہت خوش ہوتا ہے. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے دعا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے لیے آئے تھے, انسان, ہر انسان کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ غیر مسلم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے. امت کا دو امت اجابت, امت دعوت, امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو مسلم بھی امت ہے اور غیر مسلم, ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راحت کے اسباب پیدا فرمائے. پھر اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ تعالی شانہ جو کرنا ہوگا کریں گے. تو سب کے لیے خوب دعا کرنا. اب یہ مینا سے جا رہے ہیں عرفات, ذکر کرتے کرتے, اللہ کو یاد کرتے کرتے جبل رحمت پر نظر پڑ گئی تو آپ نے اس وقت بھی دعا کر لی, اور بس میں بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے, ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی کوئی بات نہیں, اس کو محبت سے دیکھیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ وہاں قبول ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے، تو یہ اللہ مجھے بھی آپ معاف کر دیجیے. اب آپ پہنچ گئے عرفات میں. اب عرفات کے جو وقوف ہے، عرفات کا وقوف، اس کے بارے میں چند چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کر دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفات میں وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، زوال جب سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال سے شروع ہو کر کے یہ چلتا رہتا ہے عصر، مغرب، عشاء اور فجر صبح صادق تک. یعنی یہ تو وقت ہے، اتنی دیر تک وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا لمبا وقت رکھا ہے صبح صادق تک. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن عرفہ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتا اس وقت میں، زوال سے لے کر صبح صادق تک، تو اس کا حج نہیں ہوگا، اسے آئندہ سال پھر کرنا پڑے گا. اب اس کا دم دے کر کے ایسا کچھ اب کرنا پڑے گا، دوبارہ حج نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں کر سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو اس کے لیے وہ حج اس کا چلا گیا. اگر کوئی شخص طواف زیارت بھی فرض ہے، وقوف عرفہ بھی فرض، طواف زیارت نہیں کرتا اور ایسے ہی آ جاتا ہے، اور مفتی صاحب سے پوچھے کہ میں نے ایسا کیا ہے اب میں کیا کروں، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ دوبارہ جاؤ، جا کر کے طواف زیارت کرو، اور طواف زیارت کر کے تاخیر کا دم دے دو تو تمہارا حج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آ کر کے یہ کہے کہ عرفہ کا وقوف کیے بغیر میں آ گیا ہوں، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ اب دوبارہ آئی نظر حج کرنے کے لیے جاؤ، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ چونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا وقت بھی بہت رکھا ہے کہ ایک شخص نہیں پہنچا، نہیں پہنچا، نہیں پہنچا، نہیں پہنچا، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، پھر بھی نہیں پہنچا، اور پوری دنیا مزدلفہ سے چلی گئی، عرفات سے چلی گئی مزدلفہ، پھر بھی اس کے لیے اپرچونٹی ہے کہ ابھی بھی تو چلا جا عرفات. عشاء ہو گئی، ابھی بھی تو چلا جا صبح صادق تک میں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی چلا جائے گا، چاہے بے ہوشی کی حالت میں ہو، پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وقت اتنا ہے. تو یہ جو پورا وقت ہے زوال سے لے کر صبح صادق تک، اس وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں پہنچنا یہ فرض ہے حج کے لیے، اور زوال سے لے کر، اگر کوئی زوال سے پہلے پہنچ جائے تو، یا جب سے پہنچے اس وقت، آپ لیٹ پہنچے، 3 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، 4 بجے پہنچے ٹریفک کی وجہ سے، تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اس وقت سے لے کر غروب تک ٹھہرنا واجب ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک شخص عرفات میں چلا گیا زوال کے بعد، آفٹرنون میں چلا گیا، اور 1 گھنٹہ وہاں رہا، آدھا گھنٹہ رہا، 2 گھنٹے رہا، 3 گھنٹے رہا، مغرب تک نہیں رہا، مغرب سے پہلے ہی مزدلفہ آ گیا، تو فرض ادا ہو گیا لیکن واجب ادا نہیں ہوا، اسے دم دینا پڑے گا. اس لیے ایک مرتبہ وہاں پہنچ جائے زوال کے بعد، جب پہنچ جائے اب دوبارہ نہیں نکل سکتے مغرب تک، غروب تک. تو پورے وقت میں سے کسی بھی وقت کے لیے جانا فرض، اور غروب تک ٹھہرنا واجب. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ تو آپ جو ہیں جب وہاں چلے جائیں وہاں، تو زوال سے پہلے کبھی کبھی 9 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، 10 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، تو ابھی وقوف کا وقت نہیں ہوا ہے، تو جا کر کے آپ آرام کر لیں، اور زوال ہو جائے تو زوال ہونے پر پھر اٹھیں، اٹھ کر کے اگر ہو سکے تو غسل کریں. وقوف سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے اگر ہو سکے تو، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر وضو کر لیں، اور وضو کر کے سب سے پہلے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں. عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کیا تھا، لیکن جو فقہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کو جو چیز حدیثوں سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں. یہ کنڈیشنز اگر موجود ہیں تو دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھیں گے, لیکن ان کنڈیشنز میں سے کوئی بھی کنڈیشن مسنگ ہو تو پھر دونوں نمازوں کو الگ الگ پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتے جب ہم اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں, اس لیے ہمیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے, عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. تو زوال ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لے, غسل نہیں تو وضو, ظہر زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھیں, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جائیں, عصر کا وقت آئے عصر کی نماز پڑھیں, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو جائیں. کب تک؟ غروب تک, غروب تک وقوف ہے. اب یہ دو نمازیں ظہر اور عصر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نمیرہ میں پڑھی تھی, وہاں جو عرفات میں بہت بڑی مسجد ہے, تو بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ فیملی کے ساتھ ہیں, اپنے بیوی کے ساتھ ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہیں, تو وہ اگر وہاں چلے گئے اور واپس نہیں آ سکے تو سب کو پریشانی ہوگی. تو ایسے لوگوں کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد نمیرہ چلا گیا, کچھ چار پانچ آٹھ دس نوجوان ساتھ ہوتے ہیں فٹ ہیلتھی, تو وہ اپنی پیدل حج کرتے ہیں تو وہ لوگ مسجد نمیرہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسجد نمیرہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہاں سارے کنڈیشنز میٹ ہوتے ہیں, اس لیے وہاں اگر وہاں کے امام صاحب کے ساتھ ظہر اور عصر کو ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مسجد نمیرہ میں نہ پڑھیں ہم, تو ہمیں اپنی اپنی ظہر ظہر کے وقت میں, عصر عصر کے وقت میں. ایک بات. دوسری بات, ظہر پڑھنے کے بعد وقوف شروع ہوگا, اور اگر مسجد نمیرہ میں پڑھی تو ظہر اور عصر دونوں کو ساتھ پڑھ کر کے پھر وقوف شروع ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا جبل رحمت کے دامن میں, جبل رحمت کے نیچے. تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ہیلتھی لوگ ہوں, نوجوان ہوں, اور وہ دوبارہ ٹینٹ میں آ سکے نہ آ سکے کوئی فکر کی بات نہ ہو, کوچ کے بغیر بھی وہ کسی طرح پہنچ جائیں گے, تو وہ اگر ایسا سوچے کہ چلو وہیں جا کر ہم سنت طریقے کے مطابق وقوف کرتے ہیں تو ٹھیک. فیملی والے لوگ, بوڑھے لوگ, بیمار لوگ جو گرمی برداشت نہیں کر سکتے, ان کو نہیں جانا چاہیے, وہ واپس اپنے ٹینٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے, بہت مشکل ہوگا. دو باتیں ہو گئی. اگر کوئی جبل رحمت تک پہنچ جائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو جبل رحمت پر لوگ چڑھ جاتے ہیں اور وقوف کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے تھے اور اپنی اونٹنی مبارکہ پر بیٹھ کر آپ نے وقوف فرمایا تھا. اب وقوف شروع ہوگا ظہر کی نماز کے بعد. وقوف کا طریقہ کیا ہے؟ وقوف کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے وقوف کرے, قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے, اور چاہے ذکر کر رہا ہو چاہے دعا کر رہا ہو, سنت طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑا رہ کر کے وقوف کرے. تو آپ چاہے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, حافظ قرآن ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں تو بھی اس طرح کھڑے رہیں, دعا کر رہے ہیں تو بھی اس طرح کھڑے رہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو بھی اس طرح کھڑے رہیں, ہاتھ تھک جائے تو چھوڑ دیں. بغیر ضرورت کے لیٹنا مکروہ ہے. تو آپ کھڑے بھی رہ سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے ہیں, بغیر ضرورت کے لیٹنا مکروہ وقوف عرفہ میں. لیکن تھک گئے, کمر درد کر رہی ہے, بیمار ہے, بوڑھا ہے, تو لیٹ جائے تو بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ کھلی فضا میں وقوف کریں, ٹینٹ کے اندر نہیں, کھلے آسمان کے نیچے, آسمان کے نیچے کریں. یہ تو مسنون طریقہ آپ کو بتلایا. اب ہمارا مشورہ, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آج کل حج گرمی کے موسم میں ہو رہا ہے اور ہم لوگ ٹھنڈے ملک سے جاتے ہیں, اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ظہر سے عصر تک تو, اور عصر جو ہے عصر وہ حرم شریف میں جو اذان کا وقت ہے اس سے بھی پون گھنٹے کے بعد آپ پڑھیں تاکہ ہمارے حنفی مسلک کے مطابق ہو جائے. تو ظہر سے عصر تک تو آپ اپنے ٹینٹ میں کھڑے رہ کر کے جو عبادت ہو سکے وہ کریں. اگر نمازوں میں مشغول رہنا ہے نوافل میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, کھڑے رہ کر کے تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, تھک جائے تو بیٹھ جائیں اور کریں, پھر کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, پھر کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, پھر عصر کی نماز پڑھ لیں. عصر کی نماز کے بعد دیکھیں کہ باہر گرمی وغیرہ کا ماحول ایسا نہیں ہے تو پھر باہر چلے جائیں اور غروب تک پھر باہر وقوف کریں, اور اگر ابھی بھی گرمی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلیں, لیکن غروب سے پہلے پہلے اگر موقع ہو, باہر جگہ ہو ٹینٹ سے باہر, تو نکلنا چاہیے. عورتیں جو ہے وہ اپنے خیمے ہی میں رہیں, مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے مکسنگ نہیں ہونا چاہیے, یہ گناہ ہوگا. اس لیے عورتیں اپنے خیمے میں رہیں, مرد حضرات جو ہیں وہ باہر آ جائیں, اور بہت زیادہ دعا میں مشغول رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے, ان کا ذکر میدان عرفات میں چوتھا کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یحیی و یمیت بھی آتا ہے, یحیی و یمیت وہو حی لا یمت بھی آتا ہے, لیکن حدیث میں مختصر ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ ہماری جو ہاؤ ٹو پرفارم حج ہے, وہ گجراتی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے, اس کے اندر بھی ایک جگہ پر ہم نے ایک دوسرا وظیفہ لکھا ہے جو بیہقی شریف کی روایت میں ہے, کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے, 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے والینا معہم کے ساتھ, اور پھر جو ہے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم جو ہے مشورہ یہ دیتے ہیں کہ ظہر سے عصر تک عبادتوں میں مشغول رہیں, اور ظہر کی عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ وظیفہ پڑھ لیں, اس میں آپ کا آدھ پون گھنٹہ نکل جائے گا, اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائے غروب تک, اور خوب اللہ تعالی شانہ سے دعا مانگے. اور کوشش یہ کریں کبھی کبھی گروپ والے جو ہیں جلدی چلانے کے لیے غروب سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی کوچوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تو کریم ہے, غروب سے پہلے آپ ہمیں رہنے دیجیے غروب تک. لیکن اگر بعض دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کی یا تو مجبوریاں ہیں یا ان کی سہولتیں ہیں, تو پھر کوچ میں بیٹھ جائیں اور آپ یہی سمجھیں کہ میں ابھی میدان عرفات ہی میں ہوں, اور کوچ میں بیٹھ کر غروب تک آپ عبادت میں مشغول رہیں. خوب دعائیں کریں, اپنے لیے کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے, ماں باپ کے لیے, میرے لیے بھی کریں, میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے سب رشتہ داروں کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے, دوستوں کے لیے, اکیڈمی میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, زندہ ہے, انتقال کر گئے ہیں, مرحومین کے لیے, سب کے لیے, پوری امت کے لیے دعا کریں, اور اپنے لیے خاص یہ دعا کریں, اور میرے لیے بھی کہ اللہ اب ہماری زندگی بدل دے, یہ اللہ زندگی بدل دے, اب 100% دیندار بنا دے, استقامت عطا کر دین پر. خوب دعا کریں, یہ اس دن کو آپ ضائع نہ ہونے دیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفات والے دن اللہ تعالیٰ شانہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں, اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بدر کے دن اور اس دن جتنا ذلیل نظر آیا تھا اتنا کسی دن نہیں, بہت ذلیل ہوتا ہے وہ, اور عرفات والے دن جو ہے وہ اپنے اوپر ایسے مٹی کو ڈالتا ہے, گرد و غبار کو ڈالتا ہے, اٹھا اٹھا کر مٹی کو ڈالتا ہے کہ میں آج بہت ناکام, جیسے غصے میں آدمی کرتا ہے فرسٹریشن میں کہ اتنے لوگوں کو میں نے اتنے سالوں تک گناہ کروائے اور آج ایک چٹکی میں سب کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کو عرفات میں خوب محنت کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق دے, اور آپ سب حضرات کی دعاؤں میں بھی اور پوری دنیا کے جو مسلمان وہاں پہنچیں گے ان سب لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی رکھے اور پوری امت کو رکھے, اور اللہ تعالیٰ بہت قبولیت سے نوازے. اب یہاں سے جیسے ہی غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنی ہے, لیکن آج آپ کو مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے. غروب ہونے کے بعد اب فوراً روانہ ہونے کی فکر کریں, کوئی مجبوری ہو جائے, کوچ لیٹ آ گیا تو الگ بات ہے, لیکن کوچ اگر موجود ہے تو پھر بغیر کسی ضرورت کے تاخیر نہ کریں, استنجا وغیرہ کا تقاضا ہو تو اس سے فارغ ہو جائے, فارغ ہو کر کے فوراً روانہ ہو جائے. اور مغرب کی نماز آج عرفات میں بھی نہیں پڑھنی ہے, راستے میں بھی نہیں پڑھنی ہے, اور مغرب کے وقت میں بھی نہیں پڑھنی ہے. آج مغرب کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں, اور مزدلفہ میں بھی عشاء کے وقت میں, عشاء کی نماز کے ساتھ. تو عشاء کی نماز اگر مثال کے طور پر 8 بجے ہے عشاء کی نماز کا وقت اور آپ پہنچ گئے 7:30 بجے تو ابھی بھی آپ مغرب نہیں پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے عشاء کے ٹائم میں. پر عشاء کا ٹائم ہو گیا لیکن آپ مزدلفہ کی باؤنڈری میں ابھی نہیں پہنچے تو بھی آپ نہیں پڑھیں گے. آج کی نماز, آج کی مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ مزدلفہ میں اکٹھی پڑھنا واجب ہے, اور دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موکدہ. دوسری جگہ پر ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کی ایک ہی صورت ہے, وہ کیا ہے کہ آپ روانہ ہو گئے عرفات سے اور ٹریفک میں آ گئے, اور ایسی ٹریفک میں آ گئے کہ مزدلفہ کی باؤنڈری آ ہی نہیں رہی ہے. ہمارا ہوا تھا ایک مرتبہ ایسا کہ مزدلفہ کی باؤنڈری ہی نہیں آئی, ایک ہی جگہ پر بالکل سٹینڈ سٹل, تھوڑی بہت حرکت کرے پھر سٹینڈ سٹل, تھوڑی بہت حرکت کرے پھر سٹینڈ سٹل. تو گھڑی میں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے, اب جب 1/4 گھنٹہ باقی رہ گیا کس کا, صبح صادق کا, تو اب پتہ چل رہا تھا کہ مغرب اور عشاء کا وقت نکل رہا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کہ جس کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر جہاں کہیں بھی ہے وہ پڑھ لے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو پھر ہم لوگ اتر گئے, اتر کر کے وہ ہاتھ میں بوتل وغیرہ جو کچھ بھی تھا اس سے وضو کیا, اور وضو کر کے جہاں تھے وہیں ہم نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی پھر عشاء کی نماز پڑھی اور پھر روانہ ہوئے. تو روانہ ہوئے تو صبح صادق کے بعد ہم لوگ پہنچے مزدلفہ میں, تو دم واجب ہو گیا. اس لیے کہ ہمارا یہ بلکہ یہ سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچے مزدلفہ میں, یعنی بالکل ایکسٹرا آرڈینری معاملہ اس وقت ہوا. تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی حرج نہیں, اللہ تعالی شان ہو جس حال میں رکھے خوش رہنے کا. تو یہ جو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھنا ہے, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا ہو تو وضو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ نماز پڑھنا, یہ مستحب ہے. سب سے پہلا کام نماز, یہ مستحب. دونوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ واجب, اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موکدہ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان کہی جائے, ایک اذان, اس کے بعد اقامت, اقامت کے بعد پہلے مغرب کی فرض پڑھی جائے, پھر عشاء کی فرض پڑھی جائے, مغرب کی فرض پھر عشاء کی فرض, اور مغرب کی فرض پھر عشاء کی فرض, اور عشاء کی فرض کے بعد مغرب کی سنتیں, اور اس کے بعد پھر عشاء کی سنتیں اور عشاء اور وتر واجب. بات ذہن نشین ہو گئی جی؟ آگے چلیں. اچھا, اب نماز سے تو فراغت ہو گئی, اب نماز سے فراغت ہو گئی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ جو چاہے کریں. عموماً حجاج جو ہیں, حجاج وہ مزدلفہ سے رمی کرنے کے لیے کنکریاں اٹھاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رمی کرنے کے لیے کنکریاں مزدلفہ سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے اور مینا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے, بس دو جگہوں سے نہیں اٹھائی جا سکتی, ناپاک جگہ سے نہیں اٹھائی جا سکتی, گندی جگہ سے, اور دوسری بات یہ کہ جہاں رمی کی جاتی ہے وہاں جو پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا, مکروہ ہے ان کو ان سے استعمال کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10th of Dhul Hijjah کو بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکنے کے لیے 7 کنکری مزدلفہ سے اٹھائی تھی, اور باقی روزانہ کی مینا سے اٹھائی تھی. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اگر کوئی ساری کی ساری مینا سے اٹھا لے تو بھی کوئی حرج نہیں, اور ساری کی ساری مزدلفہ سے اٹھا لے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور حاجی عموماً کرتے ایسا ہی ہے کہ مزدلفہ سے اٹھا لیتے ہیں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر فکر نہ رہے کہیں مینا میں ڈھونڈنے کے لیے جاؤ ملی نہیں ملی, تو آپ وہاں سے کنکریاں بھی اٹھا سکتے ہیں. اور کنکریاں آپ کو کتنی چاہیے؟ 10 ذوالحجہ کے لیے 7 11 ذوالحجہ کے لیے 21 اور 12 ذوالحجہ کے لیے 21 تو 49 چاہیے آپ کو. اور بعض لوگ, یہ تو یہ 3 دن کی رمی واجب ہے, اور 13th آف ذوالحجہ کو بھی رمی کر سکتے ہیں, یہ آپشنل ہے. تو 13th آف ذوالحجہ کو بھی اگر رمی کرنا چاہتے ہیں تو 21 اور لے لیں, تو کل 70 چاہیے. اب آج کل پتا نہیں کیا کرتے ہیں, لیکن پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں لے جاتے ہیں کپڑے کی, اور وہ کنکریاں جب چنتے ہیں تو وہ 49 کو ایک تھیلی میں رکھ دیتے ہیں, اور جب رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دن جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں اتنی اس میں سے نکال کر وہ دوسری تھیلی میں لے جاتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب دوسری تھیلی میں ڈال کر لے جائیں تو صرف 7 لے کر کے نہ جائیں, 2-3 ایکسٹرا بھی لے کر کے جائیں. کنکریوں کی سائز کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ بڑے چنے کی سائز, بڑے چنے سے لے کر کھجور کی گٹلی تک کے درمیان کی سائز ہونی چاہیے کنکریوں کی. ڈیٹ کی جو سیڈ ہے اس سے لے کر بنے بڑے چنے تک, چک پی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں چنے کو؟ چک پیز. تو بڑا چنا, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے چنے سے لے کر کھجور کی گٹلی تک کی سائز لیں, اس کو اٹھانے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد صبح صادق تک قیام کرنا یہ سنت موکدہ ہے, اور صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک ایک لمحے کے لیے بھی قیام کرنا واجب ہے. اور سورج کے طلوع ہونے تک اگر کوئی رہتا ہے تو یہ سنت ہے, کمزور لوگ, بوڑھے لوگ, بیمار لوگ, عورتیں, ان کے لیے وقوف مزدلفہ ضروری نہیں ہے, لیکن ان کو صحت مند طاقتور مرد چھوڑنے کے لیے نہیں جا سکتا. اس کے لیے کوئی بچہ ہو یا ایسے بیمار مرد وہ عورتوں کے ساتھ چلے جائیں آگے, تو عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, بیماروں کے لیے, کمزوروں کے لیے مزدلفہ کا وقوف ضروری نہیں ہے. وہ اگر رات ہی کو چلے جائیں تو ان کے لیے اجازت ہے, اس کے علاوہ باقی سب کو مزدلفہ میں ٹھہرنا چاہیے. اب صبح صادق تک مزدلفہ میں ٹھہرنا سنت موکدہ, صبح صادق کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہر جانا واجب, اور سورج کے طلوع ہونے تک ٹھہرنا یہ سنت. اب کیا کریں, پوری رات کیا کریں آدمی وہاں ٹھہر کر؟ کیا کریں؟ عبادت کریں, اس لیے کہ مبارک رات ہے. اگر سونا چاہے تو سو بھی جائیں, اور اگر سونا نہ چاہے پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے تو سو جائے, اس لیے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرمایا تھا. تو سنت سمجھ کر اگر کوئی سو جائے گا تو یہ بھی بڑی عبادت ہو جائے گی. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے مناسک اور حج کے مسائل پر جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں عبادت کرنا یہ شب قدر کی عبادت سے افضل ہے. تو آپ مغرب اور عشاء کو ساتھ پڑھ لیں, مغرب اور عشاء کو ساتھ پڑھنے کے بعد کنکریاں اٹھانا چاہے تو کنکریاں اٹھا لیں, اور کنکریاں اٹھانے کے بعد پھر کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لیں, پھر تھوڑی دیر سو جائیں, اور آنکھ کھل جائے تو پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد کی نماز میں مشغول ہو جائیں. اور صبح صادق وہ وقت جو آپ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا, وہ جب وقت ہو جائے تو اذان کہیں, اذان کہنے کے بعد جو ہے وہ دو رکعت سنت پڑھیں, دو رکعت سنت کے بعد دو رکعت فرض پڑھیں فجر کی, اور دو رکعت فجر کی فرض پڑھنے کے بعد وقوف شروع ہوگا. کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے. سورج کے طلوع ہونے کے کچھ دیر پہلے, کتنی دیر پہلے؟ 2-3-4 منٹ پہلے تک دو رکعت پڑھی جا سکے اتنی مقدار پہلے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے کہ بیٹھ جاؤ کوچ میں جا رہے ہیں ہم, تو لڑنے جھگڑنے کا نہیں بیٹھ جانے کا. بھائی سمجھ نہیں آیا؟ سمجھے؟ دیکھو سنت طریقہ تو کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ, جیسے وہاں عرفات میں کیا تھا اسی طرح کھڑے ہو جاؤ, دعا کرو, استغفار پڑھو، ذکر کرو، یہ بھی سب قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اور جب سورج طلوع ہونے کی دو تین منٹ رہ جاوے تو وہاں سے چل پڑے، دو تین منٹ چل جاوے تو وہاں سے چل پڑے، یہ سنت طریقہ ہے. اور واجب پورا ہو جائے گا آپ کا صبح صادق کے بعد، ایک سیکنڈ بھی آپ وہاں ٹھہر گئے تو وہ تو دو سنت پڑھیں گے، دو فرض پڑھیں گے، تو پانچ دس منٹ تو نکل ہی جائے گی آپ کی، تو وقوف تو آپ کا ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. اب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی کوچ میں بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاؤ کوچ میں، اور جب تک آپ کا کوچ مزدلفہ کی باؤنڈری میں ہے تو آپ یہ سمجھے کہ ابھی میں مزدلفہ ہی میں ہوں، تو عبادت میں مشغول رہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو. اب جو ہے حج کا تیسرا دن شروع ہو رہا ہے، 10th of ذوالحجہ، اور سب سے زیادہ مشغول اور ہما ہمی کا دن یہ 10th of ذوالحجہ ہوتا ہے. آپ مینا میں پہنچ جائیں گے، مینا میں پہنچنے کے بعد 10th of ذوالحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار کام کیے تھے، سورج طلوع ہونے سے لے کر ظہر تک میں چار کام کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورج طلوع سن رائز سے لے کر ظہر تک چار کام کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا پہنچے، اور مینا پہنچنے کے بعد سورج، اس سے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت تو مزدلفہ سے نکلے، تو سورج تو طلوع ہو چکا تھا مینا میں داخل ہونے سے پہلے. اب مینا میں داخل ہوئے تو آپ آئے بڑے شیطان کے پاس، اور 10th of ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکنی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں پھینکی بڑے شیطان پر، بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکی. اور پھر آپ نے چونکہ حج قران کیا تھا، اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے، حج تمتع کرنے والوں کے لیے بھی قربانی واجب ہے، اس کو دم شکر کہتے ہیں. اس قربانی کو، یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں ہر سال کرتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اور یہ الگ قربانی ہے، یہ حج کی قربانی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کی، اور حج کی قربانی سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں کا حلق کروایا، اور سر کے بالوں کو حلق کرانے کے بعد آپ پاکیزہ ہو گئے، غسل فرمایا ہوگا، کپڑے وپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس سے کہ سب چیزیں حلال ہو گئی، صرف میاں بیوی کے تعلق جائز نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طواف زیارت کے لیے. آپ نے طواف زیارت کیا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد آپ ظہر سے پہلے پہلے واپس مینا آ گئے. یہ چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیے، اور ہمارے ذمے بھی اب یہ چار کام ہے. تو ان چار کاموں کے سلسلے میں کچھ باتیں ذہن نشین کر لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سے یہ پہلا کام جو ہے بڑے شیطان کی رمی، یہ واجب ہے. دوسرا کام حج کی قربانی، واجب. تیسرا کام سر کے بالوں کو حلق، واجب. اور چوتھا کام طواف زیارت، یہ فرض. چار کام ہے یہ. یہ جو چار کام ہے، ان چاروں کاموں کو ترتیب سے کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پہلے تین کام جو ہے ان کو آرڈر میں کرنا واجب. کس کے لیے؟ حج تمتع اور حج قران کرنے والے کے لیے. ان تینوں کو کرنا ہے، اور تینوں کو آرڈر میں کرنا چاہیے. پہلے رمی، اس کے بعد حج کی قربانی، اور اس کے بعد سر کے بالوں کو حلق کرانا. یہ واجب ہے، اس ترتیب میں چلنا چاہیے. اس لیے آپ اپنی قربانی کا جو کچھ بھی انتظام کرے تو اس طرح کرے کہ آپ اس ترتیب کے ساتھ چل سکیں. آپ نے کسی کو قربانی سونپ دی اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کر لوں گا، اور آپ نے زیادہ تحقیق وغیرہ نہیں کی، اور آپ مینا پہنچ گئے، مینا پہنچنے کے بعد اب آپ چکر میں پڑ گئے کہ میری رمی کرنے سے پہلے تو نہیں ہو گئی ہے قربانی، یا آپ نے رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد اب آپ سوچیں گے کہ وہ قربانی کب کرے گا، میں نے تو اس کو پیسے دے دیے ہیں، میں حلق کب کراؤں؟ بھائی سمجھ میں آگے. اس لیے بعض گروپ والے اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں ماشاء اللہ، کہ وہ گروپ والے خود ہی یہ قربانی کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گروپ والوں کو پہلے رمی کراتے ہیں. رمی کرانے کے بعد پھر وہ خود گروپ والے جاتے ہیں, جانور خریدتے ہیں, جانور خریدنے کے بعد ذبح کر کے فون کر کے موبائل پر کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی آپ حلق کرا لو, آپ کی قربانی ہو گئی آپ حلق کرا لو, آپ کی قربانی ہو گئی آپ حلق کرا لو. اس میں بات بہت اچھی رہتی ہے. یہ ترتیب ضروری ہے. اس کو انگلش میں سمجھئے کہ سب سے پہلے پیلٹنگ, اس کے بعد اینیمل سیکریفائس, اور اس کے بعد شیونگ. تو ایک کوڈ یاد رکھیے, پی پیلٹنگ, اے ایس اینیمل سیکریفائس, اور شیونگ یہ ایک اور ایس ہو گیا. تو پی اے ڈبل ایس پاس ہونے کے لیے یہ ترتیب ضروری ہے, پیلٹنگ پہلے, اینیمل سیکریفائس اور شیونگ. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طواف زیارت جو ہے, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آرڈر میں کیا تھا, اس لیے طواف زیارت کو آرڈر میں کرنا مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی طواف زیارت کو یہاں کر لے شروع میں, طواف زیارت کو 10th آف ذوالحجہ کو صبح صادق کے بعد پہلے طواف زیارت کر لیتا ہے, کوئی حرج نہیں. پہلے رمی کرتا ہے اور پھر طواف زیارت کرتا ہے اور پھر قربانی کراتا ہے, کوئی حرج نہیں. پہلے رمی کر لیتا ہے پھر قربانی کر لیتا ہے, پھر طواف زیارت کرتا ہے اور پھر سر کے بالوں کو منڈواتا ہے, تو بھی کوئی حرج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر اخیر میں کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. یہ چار کام کرنے کے ہیں آپ کو. یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ پوری کوشش کیجئے, جو صحت مند ہے, تندرست ہے, طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے لیے تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اور باقی جو کمزور وغیرہ ہیں وہ بھی پوری کوشش کرے کہ ترتیب سے ہو, اور ترتیب سے نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو حج سے واپس آنے کے بعد کسی اچھے ماہر مفتی سے کہیں کہ اس سچویشن کی وجہ سے ہم ترتیب پر عمل نہیں کر سکے ہیں, تو اگر وہ کہیں کہ آپ کو دم دینے کی ضرورت نہیں تو کوئی حرج نہیں, اور اگر وہ کہے کہ دم دے دیجئے تو پھر دم دے دیجئے, کسی کے ذریعے بھیج دیجئے. بھائی سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ترتیب کی پوری کوشش کیجئے. اللہ تعالی شانہ جو ہے ان کاموں کو بہت آسان فرمائے. تو یہ چار چیزیں جو ہے, چار چیزیں, ان میں سے سب سے پہلا کام جو پہلے دن کرنا ہے وہ میں سمجھا دوں, پھر آج کی مجلس ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. رمی, سب سے پہلے دن کی رمی. سب سے پہلے دن کی رمی جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10th آف ذوالحجہ کو صبح صادق کے وقت, اور ختم ہوتا ہے 11th آف ذوالحجہ کی صبح صادق تک, یعنی 24 آورز تک اس کا ٹائم رہتا ہے. لیکن پہلے دن چونکہ ہر شخص کی فکر یہ ہوتی ہے کہ احرام سے نکل جاؤں, تو احرام سے نکل جانے کے لیے کرتے کیا ہے, احرام سے نکلنے کے لیے حلق ضروری, اور حلق سے پہلے قربانی ضروری, اور قربانی سے پہلے رمی ضروری. اس لیے ہر شخص کا ایسا ہوتا ہے کہ میں رمی کر لوں. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ تو ذرا تھوڑا اطمینان رکھیں آپ اس سلسلے میں, اس لیے کہ اس پہلے دن کی رمی کے لیے آپ کے پاس 24 آورز ہے. قربانی, تو قربانی کے لیے تو آپ کے پاس 3 دن ہے, سمجھے؟ 10th کو بھی کر سکتے ہیں, 11th کو بھی کر سکتے ہیں, 12th کو بھی کر سکتے ہیں. حلق کے لیے بھی 3 دن ہے, 10th کو بھی کر سکتے ہیں, 11th کے لیے بھی, 12th کو بھی کر سکتے ہیں. اتنا ہوگا صرف کہ قربانی میں ڈیلے ہوگا تو حلق میں ڈیلے ہوگا, اور حلق میں ڈیلے ہوگا تو احرام سے نکلنے میں ڈیلے ہوگا. تو کیا حرج ہے 10th آف ذوالحجہ کے بجائے 11th آف ذوالحجہ کو نکل جاؤ احرام میں سے, لیکن سہولت بہت ہو جائے گی. رش کرنے میں بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ میں بالکل میری جوانی تھی, یعنی میں ارلی 30s میں, بالکل 32-33 ایئرس کی میری عمر ہوگی, اور طبیعت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, اور ہوا یہ کہ غلطی سے ہمارا کوچ جو ہے سیدھا پہنچ گیا رمیہ جمعرات کے پاس. رہتے تو ہم تھے کہیں اور, لیکن وہ رکا ہی نہیں, بس وہاں تک, بس وہاں تک نہیں رکا. صبح کو تقریباً 9:30 بجے تھے, بلکہ 10:30 ہوں گے, اور کوچ میں سے وہاں اس نے تو اتار دیا, کہا کہ وہ یوروپا کے خیمے تو پیچھے رہ گئے, اب یہاں میں دوبارہ نہیں جا سکتا, اتر جاؤ یہاں. ہم اتر گئے, اور اتر کر ہم بہت خوش ہوئے کہ بھائی اس نے یہاں تک پہنچا دیا, تو ایسا کرتے ہیں کہ رمی کر کے ہی واپس جاتے ہیں. اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے سب نوجوان, ہم 6 یا 7 آدمی تھے, نوجوان سب. تو ہم نے کہا کہ بھائی سب جوان ہیں, کوئی بوڑھا عورت کوئی نہیں ساتھ, تو بہت آسانی سے ہم تو رمی کر لیں گے. ایسا کرتے ہیں رمی کر لیتے ہیں اور رمی کر کے ہی جاتے ہیں. ہم اس سے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں تھا اس وقت رمی کرنے کا. میں تو ہمیشہ اثر کے بعد ہی رمی کرنے کے لیے گیا ہوں جب بھی حج میں گیا. اب اتر تو گئے, اتر گئے اور اندر چلے گئے رمی کرنے کے لیے. میں سچ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم سب جوان تھے اور ایک گھنٹے تک ہم نے کوشش کی, ایک گھنٹے تک, اور موقع پا کر کے یوں پھینکتے بھی تھے, لیکن پھینکتے ہوئے ایسا دھکا لگ جاتا تھا کہ وہ کنکری کہیں اور چلی جاتی تھی. تو اس وقت میں نے اپنے دل کو یہ کہا کہ جو لوگ 10:30-11 بجے آ کر رمی کر جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری رمی نہیں ہوئی ہے, لیکن اتنا لمبا چکر کاٹ کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب اگر اپنے آپ کو ایسا سمجھائے کہ ہماری رمی نہیں ہوئی ہے تو ان کو تو دوبارہ آنا پڑے گا, اس لیے وہ ایسے ہی سمجھا کر چلے جاتے ہیں کہ ہو گئی ہے ہماری. اس لیے کہ ہم پھر ہم لوگوں نے ایسا سوچا کہ سب گروپ بنا بنا کے کرتے ہیں تو چلو ہم بھی ذرا ایک دوسرے کے شولڈر میں ہاتھ ڈال کر کے ہم بھی چلتے ہیں, اور کسی طرح نہیں کر سکے ہم. ہجوم اتنا تھا, دھکا دھکی اتنی تھی کہ وہ رمی کرنا ممکن ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ اب ہم جو ہے واپس چلے جاتے ہیں, جوان دے اس وقت آدھا گھنٹہ جانا ہے آدھا گھنٹہ آنا ہے, چلے جاتے ہیں اور جا کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی ایسے تھکے وکے ہم لوگ ہیں نہیں. اس لیے پہلے دن اتنا رش نہ کریں آپ. پہلے دن کی رمی کے لیے شریعت نے ہمیں 24 آورز دیے ہیں. اس میں سے کیا ہے, اس میں سے یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک مکروہ. کیوں مکروہ؟ آپ کو تو مزدلفہ میں ہونا چاہیے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, اس لیے مکروہ. آپ کو مزدلفہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو رات کو کمزور لوگ آ گئے ہیں ان کے لیے مکروہ نہیں ہے, ان کو کہا کہ تم سورج طلوع ہونے تک میں فارغ ہو جاؤ, اس لیے کہ وہ لوگ وہاں سے بعد میں آئیں گے. پھر سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک مستحب, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رمی کی تھی. اور پھر زوال سے لے کر مغرب تک مباح. مستحب کا معنی یہ کہ جو اس وقت میں کرتا ہے تو ثواب زیادہ ہوگا, مکروہ کا معنی یہ کہ اس میں ثواب کم ہو جائے گا, اور مباح کا معنی یہ ہے کہ نہ ثواب زیادہ ہوگا نہ ثواب کم. تو عصر اور مغرب کے درمیان مباح, تو اس میں ثواب بڑھتا بھی نہیں ثواب گھٹتا بھی نہیں اور خطرے میں بھی نہیں پڑتا. اس لیے میرا اپنا معمول ہمیشہ یہ رہا کہ عصر کے بعد جانے کا, نہ ہم کسی کو دھکا دے نہ کوئی ہمیں دھکا دے. تو عصر کے بعد ٹینٹ سے چلتے ہیں اور پہنچتے پہنچتے وہاں مغرب سے پہلے الحمدللہ رمی ہو جاتی ہے, مباح وقت میں ہو جاتی ہے. اور مغرب سے لے کر پھر صبح صادق تک مکروہ. لیکن جو بوڑھے ہیں کمزور ہیں عورتیں ہیں ان کے لیے مغرب کے بعد بھی مکروہ نہیں, بلکہ عورتوں کے لیے تو مغرب کے بعد مستحب زیادہ بہتر. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم لوگوں کو عورتوں کے ساتھ تھے تو ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے لیے مشکل ہے تو خود جا کے رمی کر لی اور پھر سائڈ پر کھڑے رہے, اور مغرب کے بعد ہجوم کم ہوا تو پھر عورتوں کو لے گئے. تو رش کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے زمانے میں جو کمزوروں کے ساتھ ہے عورتوں کے ساتھ ہے وہ اگر مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر جائے گا کہ میں دوسرے وقت میں کروں گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی مجھے تکلیف ہوگی کہیں بیمار نہ ہو جائے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ نیتوں کو دیکھ کر اچھا فیصلہ کریں گے. اب جو ہے رمی کے بارے میں ایک دوسری بات بتلا دوں. رمی کے بارے میں یہ ہے کہ رمی خود کو کرنی ہے, دوسرے آدمی کی طرف سے رمی اس وقت کی جا سکتی ہے جب وہ بیمار ہو. اور بیمار سے مراد کیا, کھانسی اور سردی نہیں, کھانسی اور سردی نہیں, بیمار کا مطلب ہے کہ شرعی اعتبار سے بیمار. وہ اپنی جگہ سے رمی تک چل کر نہ آ سکتا ہو, نمبر ایک. نمبر دو, چل کر آ تو سکتا ہے, چل کر آ تو سکتا ہے لیکن آنے میں اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. ٹرانسپورٹ میں آ سکتا ہے لیکن ٹرانسپورٹ مل نہیں رہا ہے, چل کر نہیں آ سکتا. تو اس قسم کی اگر کہ یا تو اتنا معذور ہے کہ آ نہیں سکتا, یا یہ کہ آ سکتا ہے لیکن بیماری بڑھ جائے گی, تو ایسا شخص کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میری طرف سے رمی کر لو. آج کل جو ہے وہ کہ عورتیں ہیں کمزور, یہ بوڑھا آدمی ہے تو ان کی طرف سے کرے, اور وہ بھی اس کو تو بعد میں کہتے ہیں کہ تمہیں فکر نہ کرو تمہارا تو رمی ہمیں کری آئے لچ, تو اس نے تو آپ کو وکیل بنایا ہی نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آئے, خود کرنا ہے. ایک اور بات یہ کہ سات کنکریاں جو پھینکنے کی ہے وہ سات ایک ساتھ نہیں. اگر ایک ساتھ سات پھینک دی تو وہ ایک ہی ہے, دو ایک ساتھ پھینک دی تو بھی ایک ہی, الگ الگ. ایک دو تین چار پانچ چھ سات. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو ہم لوگ چلے, پہلا سال ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ چلے گئے رمی کرنے کے لیے, اور اس وقت بھی اتنی بھیڑ اتنی بھیڑ. اور ایک مرتبہ وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ اب کر کے ہی جانا چاہیے. بہرحال بہت مشکل لگا, والدہ والد صاحب اور ہجوم اتنا, یوں قریب پہنچو تو وہ سیلاب کی طرح یوں کھینچ کر کے واپس لے آوے, واپس جاؤ تو یوں کھینچ کر کے واپس لے آوے. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے جب دو بارہ یوں کر کے سیلاب میں باہر آ گئے رمی کیے بغیر ہی, تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ میری تو ہو گئی. انہوں نے کہا میری تو ہو گئی. میں نے کہا چلو آپ کی ہو گئی تو اب بہت اچھا ہے کہ آپ ہم لوگوں کو سہارا دو. کہنے کہ ایک مسئلہ ہے, نہیں پہلے تو ان کی ہو گئی پھر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور ان کی تو ہو چکی تھی سپورٹ کر کر کے ہماری ہو گئی, کسی طرح ہم لوگوں کی بھی ہو جانے کے بجائے واپس ہونے لگے. تو مجھے کہنے لگے, میں تو اس وقت طالب علم تھا ابھی, کہ ایک مسئلہ پوچھ لوں آپ کو. میں نے کہا کیا؟ تو کہ مجھے تو موقع ملا تو میں نے تو ساتوں ایک ساتھ ہی پھینک دی ہے. اب ہم تو ایک تہائی راستہ ون تھرڈ راستہ طے کر چکے تھے واپسی میں. میں نے کہا یہ تو دوبارہ واپس جانا پڑے گا. تو پھر ان کے ساتھ اور دو آدمیوں کو بھیجا کہ آپ تینوں جا کر کے ان کی رمی کرا لو, اور ہم لوگ ایک ایک الگ الگ. اور رمی کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا, اسے بہت زور زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو پھینک دینا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, 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 اس طرح بسم اللہ اللہ کیا پھینک دینا ہے. اور رمی کا ستون جو ہے, ستون یہ آج کل تو اب تو وول ہو گیا ہے دیوار, اس کو لگنا ضروری نہیں ہے, اس کو لگنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے ستون پہ وہ دیوار پر ماری زور سے اور وہ ریباؤنڈ ہو کر کے باہر نکل آئی, تو رمی نہیں ہوئی آپ کی. اصل میں یہ ہے کہ وہ جو اس کے ارد گرد جو دیوار کنویں جیسی بناتے ہیں اس میں گر جاوے, یا یہ کہ وہاں ڈھیر ہے ڈھیر پائل ہو جاتی ہے کنکریوں کی, اس میں گر جاوے. ستون کو نہیں لگی لیکن اس میں گر گئی تو آپ کی رمی ہو گئی. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ اور طریقہ رمی کرنے کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے رمی کرنے کے لیے جاوے تو پہلے بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے, تو اس طرح کھڑا ہو کہ دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو. اور دائیں طرف مینا ہو کیسے پتا چلے گا؟ مسجد خیف کو دیکھو تو مسجد خیف رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے تو مکہ مکرمہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگی. بھائی سمجھے؟ اور بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے. اور میں کبھی کبھی آج کل تو اب وہاں پولیس کو کھڑا کرتے ہیں چھوٹے اور درمیان والے پر, اس لیے آپ کو پتا چل جائے گا کہ بڑا کون سا ہے. لیکن میں کلو یہ دیتا ہوں کہ بھائی جو مسجد سے سب سے دور ہے وہ بڑا ہے, اور مسجد سے قریب ہے وہ چھوٹا ہے. تو بڑے شیطان کے پاس جانا ہے اور کھڑے ہونا ہے, اور کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. سات کنکری آپ نے پھینک دی, پھینکنے کے بعد وہاں اب دعا نہیں کرنی ہے اور واپس چلے جانا ہے. بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکنے کے بعد دعا نہیں ہے. اب یہ آپ کب کریں گے؟ تو اپنا نظام سیٹ کر لیجئے. عصر کے بعد جائیں گے تو زیادہ آسان رہے گا, عصر کے بعد نکلیں گے مغرب سے پہلے پہلے ہو جائے گا, مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کے بعد جو ہے قربانی, تو قربانی جو ہے وہ اس کے بعد آپ سیٹنگ کر لیں کہ ہم عصر کے بعد رمی کرنے کے لیے جائیں گے, انشاءاللہ مغرب تک میں فارغ ہو جائیں گے, تو پھر مغرب کے بعد کا کوئی وقت طے کر لیں اور اس کو کہہ دیں کہ کب تک میں آپ کریں گے, اس کے بعد پھر آپ سر کے بالوں کو منڈوا لیں. انشاءاللہ آگے جو مسائل ہیں وہ آئندہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ آسان فرماوے, قبول فرماوے. بس بھائی اب تقریباً ختم ہو گیا ہے, آئندہ سال حج کا باقی آدھا حصہ باقی رہ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انشاءاللہ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے, اس لیے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ان پانچوں مجلسوں کی دعا بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے ذہن میں یہ مسائل اور اس کے علاوہ اور بھی ضروری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مستحضر کر دیں, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بھائی یہ لبیک جو ہے عمرے میں میں نے کہا تھا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے لبیک ختم کر دے. حج میں کب لبیک کو ختم کرنا ہے؟ تو مینا میں بھی لبیک پڑھنی ہے, عرفات میں بھی لبیک پڑھنی ہے, مزدلفہ میں بھی پڑھنی ہے, مزدلفہ سے مینا میں بھی لبیک پڑھنی ہے, اور رمی آپ نے کر لی پھر لبیک ختم. تو رمی تک لبیک آپ کو پڑھتے رہے. ایک اور دو باتیں اور عرض کر دوں, اشارہ کر دوں آپ کو کہ قربانی جو ہے یہ الگ قربانی, یہ حج کی قربانی ہے. وہ اینیول آپ کی قربانی آپ پر واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ تو آپ اگر مقیم ہے تو واجب, اور مقیم نہیں ہے تو واجب نہیں. یعنی صاحب نصاب ہے, مقیم ہے تو واجب, مقیم نہیں ہے تو واجب نہیں. ایک بات سمجھ میں آ گئی. پھر اسی طرح مینا میں, عرفات میں, مزدلفات میں دو دو رکعت پڑھنی ہے یا چار رکعت پڑھنی ہے؟ مقیم ہے اور خود پڑھ رہے ہیں تو چار رکعتیں, مقیم ہے پڑھا رہے ہیں تو چار رکعتیں, مسافر ہیں خود پڑھ رہے ہیں تو دو دو رکعتیں, اور مسافر ہیں کسی مقیم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو چار چار رکعتیں. اب آپ مقیم ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں وہ آپ اپنی تاریخ وغیرہ کے حساب سے کسی عالم کو یا مفتیوں میں سے کسی کو پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ.